الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأثر. وعلى السامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد باري تعالى ہے، اور ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، اور تم اسے حکام کے پاس لے جاتے ہو تاکہ گناہ کرتے ہوئے دوسرے کے مال کا کچھ حصہ کھا سکو، اور یہ تم جانتے بھی ہو. میں شان نزول میں دیکھ رہا تھا، ایک واقعہ بیان فرمایا ہے مفسرین کرام نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زمین کی ملکیت کے حوالے سے کسی نے دعویٰ کیا کہ جی زمین میری ہے اور اسے کوئی دوسرا لے رہا ہے یا لینا چاہ رہا ہے یا لے لی ہے اس پہلو سے. تو آپ نے فرمایا کوئی گواہ ہے؟ تو عرض کی گئی کہ گواہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا پھر قسم دینی پڑے گی. تو جب وہ قسم کو تیار ہو، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، جھوٹی قسم نہ دے دینا کہ روز معاشر اللہ کریم کی ناراضگی کا سبب ہو. اب یہ وہ مفہوم عالی ہے جو شان نزول کے ایک روایت میں واقعہ ہے، اس حوالے سے میں نے آپ کو عرض کی. لیکن یہ ایک اصول ہے، ایک عمومی عطا ہے جو ہر ایک کے لیے عام ہے، جس سے ہر کوئی استفادہ کر رہا. ایک وہ مخصوص حصہ ہے جو کس کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے. ایک عام ملکیت ہے، ایک ذاتی ملکیت ہے. عام ملکیت میں ہم اپنی زندگیوں میں کئی دفعہ اس میں بھی صرف کرتے ہیں، جیسے کسی نے راہ پر صرف کر دیا، کسی نے پانی کے کنویں پر صرف کر دیا کہ لوگوں کو پانی میسر آئے، راہ لے دیا، خرید دیا تاکہ لوگ استفادہ کرتے رہیں. وہ ملکیت عام ہے، مخصوص نہیں. اسی طرح اللہ کریم کی عطا ہے کہ بالعموم زمین ہے، فضا ہے، ہوا ہے، سورج چاند ہے، یہ زمین و آسمان جس سے مخلوق استفادہ کر رہی ہے، ایک عمومی اللہ کی عطا ہے، ہر کوئی اس سے استفادہ کر رہا ہے. لیکن وہ جو خصوصی ملکیت کے حصوں میں بات آتی ہے، اس کے مختلف ذرائع ہیں، میں وراثت بھی ہے اور اس میں کسی کی ذاتی محنت بھی شامل ہے. جیسے وراثتاً کوئی شے آ رہی ہے تو آپ اسے اولاد کی وراثت سے اپنی مرضی کی تقسیم پر نہیں لے جا سکتے، لیکن ساری محنت آپ کی ہے، آپ اپنی وراثت کو پھر کیسا تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایک درجے کی آپ کی اختیار ہے. اسی طرح اس کے حصول یا اس حصول کے پہلوؤں میں بے شمار انداز آتے ہیں، جیسے میں نے عرض کی کہ محنت بھی ہے، وراثت بھی ہے، یہ دو پہلو ہمارے سامنے بڑا بنیادی پہلو. اب نیت اور جو ذریعہ دونوں کیسے ہیں؟ بدنیتی پر مبنی ہے لیکن ظاہری طور پر سمجھ نہیں آ رہی کہ ناجائز کا ہو رہا ہے یا نہیں، تو آپ دیکھ لیں اسے شریعت کا پہ. اگر آپ نیت میں بھی اور ظاہر میں بھی کھوٹ کر رہے ہیں تو بھی دیکھ لیں کہ اس کے لیے کیا ہو. پھر آپ اس رزق کو ہر پہلو سے جائز اور حلال آمدن تک لاتے ہیں، اس رزق کے حصول کو پہنچتے ہیں، یا کوئی کمی بیشی کر کے ملاوٹ کرتے ہیں؟ اصل شے کا ذائقہ اپنا ہوتا ہے، اور ملاوٹ شدہ شے کا ذائقہ اپنا ہوتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ملاوٹ. دنیا کا مال جو وجودی پہلوؤں سے کی ضرورت ہے، بھلے اس میں آج کی میڈیکل سائنس یہ کہے ہائیجینی کے لیے یعنی صحت کے حوالے سے یہ مضر نہیں ہے، لیکن حرام جو ہے وہ بندے کے لیے مضر ہے. وجودی طور پر نہیں ہوگا، روحانی طور پر ہوگا. اس کے دل کو اتنا سیاہ کر دے گا کہ پھر وہ وجود کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جائے. جب بات حلال رزق کی آتی ہے، پاک اور صاف کی آتی ہے، قرآن کریم نے صرف حلال نہیں ارشاد، حلالا طیبا، پاک صاف. اب یہ پاکیزگی اور اس کی حرمت نہ صرف ظاہری طور پر اس سے بندہ استفادہ کرتا ہے، بلکہ باطنی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی توانائی نصیب ہوتی ہے کہ نیکی کی رغبت ملتی ہے، برائی سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو پرورش ہم اپنی اولاد کی کر رہے ہیں، یہ آپ غور فرما لیں کہ جس عمارت کی تعمیر میں سارا جو سامان تعمیر کا وہ ناقص ہوتا ہے، وہ کیسی ہوتی ہے اور کتنی دیر پا ہوتی ہے، اور جس کی تعمیر کا ہر پہلو درست رکھ کر اس کی تعمیر مکمل ہوتی ہے، اس کی مضبوطی کیسی ہوتی ہے، وہ کتنی دیر پا ہو. تو یہ ہماری زندگی کی روزمرہ کے معمولات ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں. اب اگر ہم رزق حرام اس سے اپنی اولاد کی پرورش کریں اور چاہیں کہ یہ ولی اللہ ہو جائیں، تو اپنا بھی ہم نے امتحان بنا دیا، ان کا بھی بنا دیا. اپنی جواب دہی بھی مشکل ہے، اور جانے وہ کیا کریں گے، اس کے حصے کی جواب دہی ہمیں جو دینی ہوگی وہ کیا ہوگی. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مفہوم عالی ہے، کہ حرام سے جو وجود بنے گا یہ دوزخ میں جلے گا. چونکہ جو خوراک کھائی ہے اس سے وجود میں تو لگے گا، تو جو وجود کے حصے اس حرام غذا سے بنیں گے، بخشش میں بھی وہ ایک دفعہ اس آگ سے گزرے گا، وہ وجود کے حصے جیسا جلے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تب جب اہل جنت کی طرف اسے جگہ ملے گی. تو یہ حرام کی ابتدا فساد کی ابتدا ہے، وجود میں بھی، معاشرے میں بھی. اور جو شے فساد کی ہو اس میں امن یہاں کیا ہوگا اور آخرت میں جا کر کیا میسر ہے. پھر جب بندہ معاشرے میں رہتا ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کے تعلقات ہوتے ہیں، اس کی رسائی ہوتی ہے. تو جو فرمائی جا رہی ہے رہنمائی کے رسائی کے مطابقت اپنے رزق کی یا ملکیت کی تقسیم نہیں، اسے حقیقت کے مطابق ہونا چاہیے. اب یہاں جیسے فرمایا جا رہا ہے نا انتم تعلمون، اور یہ تم جانتے ہو، تو سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی بنیاد بنا کر کسی مسئلے کی کہیں لے جاتا ہے اور حقائق ظاہر نہیں ہوتے، تو ان دو میں سے جس کا حق نہیں ہے وہ بھی جانتا ہے، جس کا حق ہے وہ بھی جانتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے. اپنی چاہت اور اپنی پسند پر زور دیے چلا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. پھر میں ابھی بیان سے پہلے ایک بات عرض کر رہا تھا کہ کوئی بات ہمارے سامنے آئے تو فوراً جو اس پر ہم رائے قائم کرتے ہیں، یہ ہماری ایک تیزی ہے، رویے کی تلخی بھی ہے، اور ایک وہ تیزی ہے جو غیر ضروری ہے. فوراً سے پہلے نا، فوراً یہ کام کر دو، ہم فوراً سے پہلے. تو تلخیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں. اب جب حرام رزق کوئی جمع کرے گا یا چھینے گا تو ظلم ہوگا، وہ کسی کی شے ہے، ملکیت ہے، زمین ہے، کسی نے ہتھیا لی. اب جس کی زمین ہتھیائی گئی ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا، نہ صرف وہ بلکہ وہ وہ جو وارث تھے آگے تک یہ تلخی ان کے اندر چلی جائے گی. اور بالعموم تین بنیادی جھگڑوں میں یہ زمین کا جھگڑا بھی ایک بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے. چاہے مال و دولت پر جھگڑے ہو رہے ہیں, افراد پر ہیں, اس میں لفظ زن استعمال کیا جاتا ہے, زر زن زمین, ضروری نہیں بات زن کی ہو, انانیت ذاتی بھی تو ہو سکتی, اور بہت بڑے سبب جو ہے وہ زمین کی ہے. اور حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ جانتے ہوتے ہیں لیکن ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سرپٹا جائیں. میں آپ کو ایک ذاتی اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں. ایک زمین کا ٹکڑا تھا تو ہمسائے میں جو رہتے تھے انہوں نے وہاں اپنا کچھ جانور باندھنا شروع کیا. اب جب انہوں نے باندھنا شروع کیا تو میں دیکھ رہا تھا درخت تھا سایہ تھا, تو میں نے کہا کوئی رہی نہیں, لیکن وہ ان کا باندھنا مجھے کھٹکا. کچھ وقت گزرا تو اس درخت پر انہوں نے کچھ گھاس پھوس ڈالنا شروع کر دی تاکہ سایہ گھنا ہو. میں نے وہ بھی دیکھا, مجھے سمجھ آئی کہ ایک قدم آگے ہے. پھر کچھ عرصہ مزید گزرا تو عام ٹوٹی پھوٹی جو اینٹیں ہوتی ہیں اور جو پتھر ہوتے ہیں ایسے کچے جوڑ کے رکھ کے اس کے اوپر ایک چٹائی سی رکھ پڑی تھی. تو میں نے اپنے جو مینیجر تھا اس سے کہا, میں نے کہا اب کافی ہے, اس کے بعد پھر ہماری اور ان کا جھگڑا ہوگا اور تلخی ہو. کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا میں اس کے بعد ایک ہی کام رہے گا, اب انہوں نے پکا مکان ڈالنا ہے, انہیں عرض کرو کہ یہ اپنا سامان اٹھا لے یا کوئی چیز نہ رکھے. اب یہ میرے دیکھتے اور ایک ایک بات مجھے, چونکہ یہیں کہ ہم بھی باسی ہیں, یہی صبح و شام ہے زندگی کی تو نظر آ رہا تھا. اب یقین مانیں کہ جب یہ کہا گیا کہ اٹھائیں تو انہوں کا یہ زمین ہے ہی ہماری, ہے ہی ہماری, آپ ذاتی کر رہے ہیں, بڑے لوگ ہیں, آپ ظلم کرتے ہیں. اب آگے معاشرہ ایسا ہے, انہوں نے بھی سنیا, ہاں حضرت صاحب نے کیا, ہاں حضرت صاحب نے ضرور, بس انہوں نے ڈانگوں سے لے لی ہوگی, وہی نا بات کہ دیکھا. تو انہوں نے کہا تو یہ تو نہیں ہم اٹھائیں گے, اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ محکمہ لے آئیں. اور میں باوسوق جانتا تھا, بلکہ اگر کہیں شاید تھا تو زیادہ مناسب ہے, ان کا آدھا مکان ہماری ملکیت میں تھا جب محکمہ آیا تھا اور حضرت جی نے چھوڑ دیا تھا. آپ نے فرمایا کوئی رہی نہیں, کو مزید آگے نہ بڑھیں تو جو تجاوز ہے کوئی رہی نہیں, میں چھوڑ دیتا, اس کا میں شاید تھا. مگر یہ تو محکمہ فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے میاں, محکمہ فیصلہ کرے گا. میں نے کہا ایک بات پھر سن لو, پھر جہاں محکمہ بتی لگائے گا حد وہاں جائے گی. اگر یہ میری طرف آئے میں اضافی سات زمین چھوڑ دوں گا, لیکن اگر یہ آپ کے مکانوں میں حد گھس گئی تو پھر میرے پاس کوئی سفارشی نہ لانا کہ جی نہیں آپ مکان نہیں گرانے, پھر میں مکان گراؤں گا, پھر میں اپنی حد پر جاؤں. جب یہ بات پختہ ہوئی تو اپنی اینٹ اٹھا کر چلے گئے. دیکھیں نا, میں نام یا جگہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا مقصد کسی کی تزہیق یا کسی کی عزت یا اپنا نام یا شان بیان کرنا نہیں ہے. اب جانتا میں بھی تھا, جانتا وہ بھی تھا کہ حقیقت کیا. جانتے ہوئے جو کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں, اب آپ دیکھیں ہمارے حالات وہاں پہنچ چکے ہیں کہ ظاہری سکت نہیں ہے, پھر بھی خیال ہے کہ میں حق دوسرے کا چھین لوں. یہ جانتے ہوئے کہ اپنی تو کجا, میری چھیننا چاہے تو یہ چھین لے گا, یہ جانتے ہوئے دیکھیں نا ہم کہاں پہنچ چکے. تو جب معاشرہ اس روش پر پہنچ جائے تو پھر سکھ اور سکون کیسے ہوگا. اسی لیے ہم بکھر گئے. انسان کا مزاج بنیادی طور پر مل جل کر رہنا ہے, لیکن جب اس کے اندر اس طرح کے خناس پیدا ہو جائیں تو وہ مل جل کر رہنا خوشی کا اور راحت کا سبب نہیں رہتا, پھر وہ تلخیاں پیدا کرتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے. بڑی بات تھی خاندان کی، بڑی بات تھی برادری کی، محلے کی، آبادی کی، علاقے کی. آپ غور فرمائیں نا، کون سی بات رہ گئی؟ گھر نہیں رہے. برادری تو برادری رہی، گھر نہیں رہے. ہر فرد اپنے انداز کرے، اپنی سوچ. اس لیے ہم نے بنیادیں اپنی ہلانا شروع کر دی. تو اگر آپ اس پوری نظام حیات کو ایک عمارت کے طور پر دیکھیں، تو اس کی بنیادوں میں جو بڑی ایک بنیادی حیثیت ہے، ان میں سے ایک یہ رزق کا پہلو ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے. حلال ہوگا بنیاد جو ہے تعمیر کی مضبوط ہوگی، حرام ہوگا تو ایسا سمجھے کہ آپ نے ایک بنیاد عمارت کی ہلا دی. اور اللہ جل شانہ فرما انتم تعلم، اور تم جانتے بھی ہو. تو جہاں تک وجود انسانی کی رسائی نہیں ہے، وہ علم اللہ کریم نے عطا فرما دیا، تو بندے مومن کے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا. اب جو نہ آشنا رہنا چاہے، ضد کر رہا ہو، اناد کر رہا ہو، لیکن جو اقرار کر رہا ہو، جان رہا ہو، وہ باتیں بھی جو حسات انسانی کے دائرے میں ہیں، اور وہ باتیں جو حسات انسانی سے باہر ہیں، لیکن اللہ کریم نے کلام ذاتی میں وہ عطا فرما دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو نہ صرف تعلیم فرمائی، ایسی تربیت فرمائی کہ جس تربیت کا نظم قیامت تک رہے. پانی کا جوہر دیکھیں، اس میں کنکر یا پتھر پھینکیں تو لہر پیدا ہوتی، لہر انتہا تک جاتی ہے، کنارے تک جاتی، ہلا دیتا ہے سر. اسی طرح جب ہم پانی کا بڑا ذخیرہ دیکھتے ہیں، جیسے سمندر ہے، تو آپ اس کے جس کنارے پر ہوں، وہاں آ کر لہریں ٹکرا رہی ہوتی ہیں. عمومی سی مثال عرض کر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخلوق میں اس درجے کی حقیقت آشنائی اور اس درجے کی اس کی تربیت فرمائی ہے کہ یہ لہر جو ہے قیام قیامت تک جائے گی. چونکہ آخری ایمان والا بندہ جب دار دنیا سے اٹھے گا، یہ نوری ایمان حیات ہے اس عالم خلق، سمجھ آتی ہے. آپ نے جو تربیت فرمائی ہے وہ روز محشر تک جائے گی. ایسی انسانیت کی لہر ہے کہ یہ جس کو، جس کی ابتدا آپ نے فرمائی، قیامت تک جائے گی. تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کہہ پائے کہ میں نہیں جانتا تھا. تو اس کی ضرورت کی ہر شناسائی اور ہر پہلو اللہ کریم نے سے عطا فرما دیا. اب وہ اپنے اختیار کا، اپنی اس فرصت کا، اس کا تصرف کیا ہے، اسے کہاں صرف کرتا ہے. تو یہ جو بات کہ اچھائی کا اچھائی ماننا، برائی کا برائی ماننا، یہ ایک بات ہے. اس کے مطابق عمل تک پہنچنا، جس کی عدم توجہ ہے. بالعموم دیکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ابتدا ہے، اللہ کریم نے تربیت فرمانا شروع فرمائی انسانیت کی. ایک گواہ وجود کو مٹی سے ڈھانپنے تک کا سبب قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ یہ بھی تربیت فرمائی گئی. آبیل اور قابیل کے واقعے میں کہ جو بھائی زمین پر مردہ پڑا ہے، ایسا نہ چھوڑا جائے، اسے دفن کیا جائے. تو وہ اسلوب جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے انسانیت کو نصیب ہو رہے ہیں، انہیں اگر ہم غور کریں تو انسانیت میں ایک عمومی اخلاقی اقدار کے طور پر موجود ہیں. جیسے آپ سمجھیں بالعموم لوگ چوری کو درست نہیں سمجھتے, چوری جو ہے اسے درست کوئی نہیں کہتا. اسی طرح بالعموم جو بے حیائی ہے اسے اچھا نہیں جانا جاتا. کسی سے کوئی چیز چھین لینا, ڈکیتی کر دینا, یا کسی کی ملکیت کا کسی دوسری کی طرف منتقل زبردستی ہونا, آپ دیکھیں جنہیں آپ نومز کہہ لیں, اقدار کہہ لیں, اخلاقیات کہہ لیں, لیکن کوئی ایسی بات, کوئی ایسا مزاج, کوئی ایسی سوچ جس سے فلاح ہے, جس میں فلاح ہے, وہ اسلامی حکم کے تحت ہو, تو وہ تربیت جو آپ کے حضور مخلوق کو نصیب ہوئی وہ ایسے درجے کی ہے کہ روزے محشر تک اس کی لہر جائے. جب جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اور پھر جو کچھ ہم کر رہے ہیں, تو جو میں نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ جاننا ایک بات ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا دوسری بات. جاننے کے ساتھ عمل نہ ہو تو بات نہیں بنتی. تو آج ہمارے معاشرے میں یہی کچھ نہیں ہو رہا. ہم ورع و تقویٰ کی بات کرتے ہیں, حلال حرام کی بات کرتے ہیں, لیکن کاروباری حیات میں جائیں تو ہم بے لحاظ ہیں. عین رمضان ہے, شیاطین کہہ دیں آپ بازار چلے جائیں. ایک تو ہم نے پہنچا وہاں دیا کہ اب نہ کوئی بازار میں بیٹھنے کے قابل رہا ہے اور نہ کوئی بیچارہ بازار جانے کو رہا ہے, کسی کی سکت نہیں رہی. لیکن آپ جائیں, آپ بیٹھیں, آپ دیکھیں, لین دین کریں, تو کیا وہ سارا کچھ درست ہو رہا ہے؟ جو کچھ نظام نے ٹیکس کی صورت پر مسلط کر رکھا, کیا وہ سارا درست ہے؟ کچھ علاقہ وطن عزیز کا ایسا ہے جو عین انتظامیہ کے منہ کے سامنے, جیسے آپ کہہ لیں کہ توپ کے دہانے پر ہے, جن میں سے ایک یہ علاقہ بھی ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں. جو قانون بنتا ہے, غلط بنتا ہے یا صحیح بنتا ہے, یہاں ضرور نافذ ہو جائے, لیکن اکثر علاقہ ایسا ہے جہاں اس کا نفاذ ممکن ہی نہیں رہتا. بھلے وہ ایک بجلی کا بل ہو, بھلے وہ پانی کا بل ہو, بھلے وہ عمومی ٹیکس ہو, ہم اپنے بجلی کے بل میں وہ بل بھی ادا کر رہے ہیں جس خرچے کا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بجلی کا خرچ کس کا ہے اور ملک کے کس حصے کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بالکل توپ کے دہانے پر بیٹھے ہیں. جو قانون بنتا ہے اور کہیں نافذ ہو یا نہ ہو, ہم پر ضرور ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ٹیکسز کی بات آتی ہے تو اخراجات کو دیکھ کر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. جو بھیک دے رہا ہے اس پر بھی ٹیکس ہے, اور جس پیسے سے وہ کوئی بھیک لے رہا ہے اس بھیک لینے والے پیسے میں بھی اسی طرح ٹیکس. تو جب نظم ایسا کر دیا جائے گا تو پھر اس سے فلاح کیسے پیدا ہو, کیسے نصیب؟ اور ہم اگر اسے اپنی زندگیوں پر لے آئیں تو اپنی جائیداد, اپنا مال. اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم خواتین کو ان کا حق نہیں دیتے, اور حق سمجھتے ہیں کہ ان کا حق نہ دیا جائے. ارے میاں, تو وارث ہے باپ کا, تو بیٹا ہو کے وارث تجھے اللہ نے ایک حصہ دیا ہے. جسے اللہ نے بیٹی ہونا فرمایا تھا, جسے اللہ کریم نے آدھا حصہ عطا فرمایا, تجھے تیرا حق سمجھ آتا ہے. جسے اللہ کریم نے وہ حصہ عطا فرمایا, اسے اس کی تجھے سمجھ نہیں آتی, اور وہ جائز ہوگا پھر. وہ جو ناجائز طریقے سے اس خاتون کا حصہ رکھ لیا جائے گا, تو جائز حصہ جو اپنا ہے اس میں شامل کریں گے, تو اس کی کیفیت اور حالت کیا ہو جائے گی؟ جو آپ کا ذاتی حصہ تھا ناجائز ملا رہے ہو. آٹے میں ریت ملا کر روٹی پکانا چاہتے ہو تو پکاؤ, پھر آٹا گوندا بھی ایسے ہی جائے گا, پکے گا بھی پھر ایسے ہی, پھر کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ دیکھنا اور پھر ہاضمہ بھی بھگت لینا. ایسے ہی ہے نا جیسے آپ آٹے میں ریت ملا رہے ہوں. ایک گلاس آٹے کا ڈالیں اور آدھا گلاس اس میں ریت ڈالیں نا پھر اسے پکائیں. کیا یہ ہم آٹے میں ریت ڈال کر پورا معاشرہ نہیں گوند رہے؟ تو پھر بھگت بھی تو ہم ہی رہے. تو قرآن کریم فرماتا ہے وانتم تعلمون, اور یہ تم جانتے بھی ہو. اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے. یہ جو آپ محنت فرما رہے ہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی رمضان المبارک میں, یہ جو سنت اعتکاف میں, نفلی اعتکاف کی صورت میں, عبادت کے حوالے سے خانہ خدا میں ایک اہتمام کرنا نصیب ہوا, اسے چاند رات کے ساتھ ہی نہ منسوب رکھے. آپ چاند رات دیکھ لی ہے تو جو حشر ہمارے مسلمان ملک میں ہو رہا ہے چاند رات کو, رونگٹے کھڑے ہو. وہ تربیت جو اگلے رمضان تک ایک خیر سے عافیت سے پہنچا ہے, کوئی کمی بیشی ہو اگر زندگی ہو, رب کائنات اگلا رمضان عطا فرمائے, پھر معافی کا سبب ہو جائے. ہر ایک کے جو ذمے فرائض ہیں اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو. یہ جو شرف قبولیت ہے عبادت کی, یہ عملی زندگی میں یہیں شہادت نصیب ہو جاتی ہے. ہم کیسا عمل کر رہے ہیں جسے اللہ جل شانہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے, اس کے معاملات پھر اس طرح ہوں گے نا جیسے اللہ نے پسند فرمائے. اور اگر اسی تعلق کو ہم دار دنیا کے لیے لے آئیں تو پھر ہم نے کیا کیا جی, اتنا بڑا اپنا امتحان بنا دیا. اللہ کریم آسانی عطا فرمائے, توفیق عمل عطا فرمائے. اللہ کریم ہماری غلطیاں کوتاہیاں گناہ معاف فرمائے, ہم پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.